کچھ اصولی مباحث ہیں، جیسے ہمارا نصب العین کیا ہے، ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد کیا ہے، دینی فرائض کا جامع تصور جو قرآن و سنت سے مستنبط ہے، اسی طرح منہج انقلاب نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ، دوسری طرف زمان اور مکان کے کانٹیکسٹ میں ماضی سے ہمارا کیا رشتہ ہے، مستقبل کیا ہے اور حال میں ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، یمین و یسار اور خلف و امام ان حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں، ایک واضح موقف اور ذہن ہمارا اس معاملے میں کلیئر اور یکسو ہونا چاہیے، یہ ہے اس وقت کا موضوع، احیائی عمل اور تنظیم اسلامی۔ تشریف لا رہے ہیں محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب، نائب ناظم تربیت تنظیم اسلامی پاکستان۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری فکر اور طریقہ کار کے کافی گوشے سامنے آ چکے ہیں اور بات سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ فکر اقبال اور شکوہ جواب شکوہ کے چند منتخب اشعار کے نتیجے میں پھر سے ہماری فکر تازہ ہوئی ہے۔ اللہ ہمارے جذبات کو مزید جلا عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کا جو موضوع ہے وہ ہمگیر احیائی عمل اور تنظیم اسلامی کا محل و مقام، یعنی یہ بڑا ایک سنجیدہ موضوع بھی ہے، سنجیدہ اس اعتبار سے کہ کچھ تاریخی حقائق بھی ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ ہم نے کس تسلسل میں اس جماعت کو قائم کیا ہے، ہمارا ماضی کیا ہے اور اس وقت حال کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ورنہ بعض اوقات جیسے رات ایک تذکرے کے طور پر بات آ گئی تھی کہ ہم فرقہ تو نہیں بن گئے معاذ اللہ، یا کوئی عوامی زبان میں جو کہا جاتا ہے کہ ڈیڑھ انچ کی مسجد بنانے کی کیا ضرورت پڑی تھی تنظیم اسلامی، آلریڈی بہت ساری جماعتیں اور جمعیتیں مختلف گوشوں کے اعتبار سے موجود تھیں ہیں، تو پھر ایک اور جماعت آخر کیوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنا دی؟ یہ ایک بڑا ویلڈ سوال ہے اور ہمیں علی وجہ البصیرت اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم ایک تسلسل میں اس جماعت میں شامل ہیں، یا تحریکی یا احیائی عمل اور جو تحریکی عمل جاری ہے اس کے تسلسل میں خاص مقام ہے جس مقام پر یہ جماعت قائم کی گئی اور اللہ کی توفیق سے اس وقت بھی قائم ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے تمام ہی ساتھیوں نے مجھے یقین ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، یہ کتاب سے ہم نے پڑھ رکھا ہے، گاہے بگاہے ہم اس کو دہراتے بھی رہتے ہیں، اسی کے خلاصے کی تلخیص ہے جو میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ مختصر الفاظ میں یہ اندازہ ہو کہ کس تسلسل میں آج ہم تنظیم اسلامی میں شامل ہیں۔ موضوع ہے ہمگیر احیائی عمل، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ایک مکمل نظام زندگی ہے، وہ چند عبادات یا مراسم عبودیت یا صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اس دین کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اور رسول کے ذریعے عطا فرمایا اور اس کی تکمیل رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور اس مشن کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ کل نظام زندگی پر اس دین حق کو غالب فرما دیں۔ اس 23 برس کی جد و جہد کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے بڑے مفید الفاظ کے ساتھ آ چکا ہے صبح کے پروگرامز میں اور خطابات میں۔ الحمدللہ وہ بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس مشن کے ساتھ تشریف لائے، 23 برس کی جد و جہد اسی دین کو غالب کرنے میں صرف ہوئی اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس کے تسلسل کو آگے بڑھایا۔ اس امت کا جو گولڈن پیریڈ ہے، اہم ترین اور سب سے مؤثر ترین وقت جس امت نے گزارا وہ خلافت راشدہ کا دور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. البتہ اس کے بعد کچھ انحطاط کا معاملہ شروع ہوا, لیکن ایسا نہ ہوا کہ وہ عمارت جو صحابہ کرام اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قائم کر گئے وہ یکدم زمین بوس ہو گئی ہو, ایسا نہ ہوا. یقیناً خلفائے راشدین کے بعد میں بہت سے ایسے ادوار بھی گزرے کہ بدترین خلفاء نے بھی مسلمانوں پر حکومت کی ہے, اور ان کے کردار سے بھی یقیناً اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کے فیصلوں سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن ایسے ماحول میں بھی مسلمانوں کے لیے اسلامی اقدار پر عمل پیرا ہونا یا وقت کی عدالت سے اسلامی شریعت کے مطابق فیصلوں کو حاصل کرنا اس کے امکانات موجود تھے. بس یہ ایک جملہ ہے کہ یہ نہیں ایسا کہ وہ گولڈن پیریڈ کے بعد وہ جو دین غالب اور قائم ہوا اس کی عمارت مکمل طور پر یکدم زمین بوس ہو گئی ہو, ایسا معاملہ نہیں ہے. بانی محترم نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا. ماضی قریب میں 20ویں صدی اور اس سے پہلے, یعنی 20ویں صدی کا آغاز اور اس سے قبل, وہ دور گزرا کہ جب مسلمان مغربی استعمار کے تحت زندگیاں بسر کرنے پر مجبور ہوئے اور غیر ملکی اقوام کے ہم غلام رہے, زیر نگی رہے, جس کی طرف ابھی اشارہ کچھ دیر پہلے آپ کے ہمارے سامنے آ بھی چکا ہے. وہ وقت بھی مسلمانوں پر گزرا کہ جب ان پر غیر ملکی آقا وہ حکمران تھے, اور پھر اس جد و جہد کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے ان علاقوں کو آزاد کرانے کی کوشش کی جائے. رہی صحیح ایک مرکزیت کبھی مسلمانوں کی تھی خلافت کے نام سے, میں عرض کر رہا ہوں رہی صحیح مرکزیت بھی, وہ بھی 1924 میں آ کے رہی صحیح مرکزیت بھی مسلمانوں کی ختم ہو گئی. اور یہ وہ دور ہے کہ جب یہ پورا قصر یعنی دین حق کا وہ غلبہ جو رسول اللہ کے ہاتھوں ہوا اور صدیوں سے یہ عمارت انحطاط کا شکار ہوتے ہوتے اب بالآخر زمین بوس ہو گئی, اب وہ موقع تھا اور ضرورت تھی کہ اب اس کے احیاء کی کوشش کی جائے. عمارت اگر کھڑی ہے تو اس میں ریپیئرنگ کی جا سکتی ہے, مرمت کی جا سکتی ہے, لیکن اگر وہ پوری عمارت گر چکی ہو تب اس کو مکمل طور پر نئے سرے سے پوری بنیاد ڈال کر قائم کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ وہ احیاء کا موقع ہے کہ جس سے امت کو سابقہ پیش آیا, اور اس کے کئی گوشے ہیں جو بانی محترم نے بیان فرمائے. اللہ کا ہم پر بڑا احسان, بانی محترم کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے, کہ یہ جو ڈاکیومنٹ, یہ ہمارا کتابچہ ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر, اس سے ہمارا ذہن بھی کھلتا اور وسیع ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں بھی وسعتیں پیدا ہوتی ہیں. اور بانی محترم نے خود فرمایا کہ یہ جو دین کا اب احیائی عمل ہے یہ کوئی سادہ سا محدود سا وقتی سا عمل نہیں ہے, بلکہ ایک بہت وسیع اور بہت وسیع اور بہت ہی یعنی کہنی چاہیے کہ پھیلا ہوا عمل ہے جس میں بہت سارے گوشے ہیں, اور ان گوشوں میں بہت ساری جماعتیں افراد اور پھر تحریکیں وہ کام کرتی چلی جائیں گی. البتہ بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے یا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یا خود بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ درجہ بدرجہ یہ احیائی عمل آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ بہت بڑا ہم پر اللہ کی سبحان و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے کہ یہ تاریخی پس منظر والا کتابچہ ہمارے پاس ہے اور جس سے ہمارا ذہن کھلتا ہے. اور پھر بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ نے تین گوشے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, موٹے موٹے تین گوشے. ایک کو قومی گوشہ کہا گیا, ایک کو سمجھانے کے لیے مذہبی گوشہ کہا گیا, اور ایک کو انقلابی گوشہ کہا گیا ہے. ایک وہ دور تھا کہ جب مسلمان ممالک یا افراد جو غیروں کے تسلط میں تھے ان کی آزادی کی تحریک چلانے کی ضرورت تھی, اور ہر خطے میں یہ تحریکیں چلی ہیں. البتہ اس برے صغیر میں خاص معاملہ یہ ہوا کہ یہاں اس تحریک میں اسلام کا نام بھی شامل ہوا, اور اس کے نتیجے میں پھر بہرحال اسلامی خلافت کی بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے, اور پھر ایک ملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے نام پر عطا بھی فرمایا. ان تحریکوں میں جو آزادی کی مسلم ممالک میں چلی ہیں یہ خاص معاملہ اسی خطے کو میسر آیا کہ جہاں بہرحال اسلام کا نام اس تحریک اور جد و جہد میں شامل ہوا, جس کے نتیجے میں رب العالمین نے پاکستان کا خطہ ہمیں عطا فرمایا ہے. بہرحال یہ وہ قومی گوشہ جس کو بانی محترم نے بیان فرمایا, جہاں مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنا, ان کے لیے کسی خطے یا خطے کا قیام یا میسر آنا ہو یا اس کی آزادی کی جد و جہد ہو, یہ بھی ایک کرنے کا کام تھا. اور اس وقت چاہے مسلم لیگ نے کام کیا, آج والے نہیں, اس وقت کی مسلم لیگ نے اگر یہ کام کیا تو اس وقت اس بات کی ایک ضرورت تھی, اور اس میں جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا بہرحال ان کا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا احسان تھا، اور اس گوشے میں بہرحال ایک محنت کرنے کی جد و جہد تھی، اور اس کے نتیجے میں خطہ میسر آیا جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی شریعت کا نفاذ اور اس کی جد و جہد ہونی چاہیے. دوسرا گوشہ جو بانی محترم نے گنوایا ہے رحمت اللہ علیہ، وہ مذہبی گوشہ ہے، یعنی جہاں اکثریت علماء کرام کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان قول اللہ اور قول رسول کی صداؤں کو جاری رکھا، دین کی جو اصل تعلیم ہے، عقائد کی حفاظت کا معاملہ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کا معاملہ، اس کو امت کو منتقل کرنے کا معاملہ، وہ بھی ایک کرنے کا کام تھا، اور اس اعتبار سے یہ امت کی بہت بڑی خدمت تھی. اور اسی طرح علماء کرام کے ساتھ ایک بہت بڑی تحریک تبلیغی جماعت کے عنوان سے کھڑی ہوئی کہ عام مسلمان کا عقیدہ محفوظ رہے، اس کو مسجد سے جوڑا جائے، اس کے اعمال درست ہو جائیں، اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، وہ اللہ سے جڑنے والا بن جائے. یہ وہ گوشہ ہے خاص طور پر کہ جہاں انفرادی سطح پر لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کے اعمال کی اصلاح ہو جائے، ان کو مسجد سے جوڑ دیا جائے، اللہ سے جوڑ دیا جائے. کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمیں تبلیغی جماعت کا بھی دکھائی دیتا ہے. بہرحال تھوڑا سا دل وسیع کر لیجئے، بہرحال مکاتب فکر اور بھی ہیں. کم از کم اس سطح پر کہ لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو، لوگوں کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو جائے، یقیناً اور مکاتب فکر میں بھی اس طرح کی حریکیں یا کوششیں دکھائی دیتی ہیں. ہمارا اختلاف اپنی جگہ رہے گا، لیکن جو اتنا وسیع تر احیائی عمل ہے، اس عمل میں یہ جو گوشے ہیں، ان گوشوں کے اعتبار سے ان کوششوں اور محنتوں کی بھی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. یہ دو گوشے تو ہوئے قومی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے، اس میں ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر رہے گا کہ بہرحال اسلام نے صرف ہمیں چند عقائد تو عطا نہیں کیے، اسلام نے فقط ہمیں چند عبادات تو عطا نہیں کی ہیں، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی عطا فرماتا ہے، اور جہاں انفرادی سطح پر اور انفرادی زندگی میں رب العالمین کی اطاعت اور عبادت کی ضرورت ہے، وہیں معاملات زندگی کی جو اجتماعی گوشے ہیں اور زندگی کی جو اجتماعی معاملات ہیں، وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اور اطاعت کا اہتمام ہونا چاہیے. مزید برآں یہ بھی تجزیہ جو تھوڑا سا تلخ ضرور رہے گا کہ ماضی میں کبھی احیائی اس نوعیت کی کوشش دکھائی کیوں نہیں دیتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی ہمارے مجددین نے ماضی کی صدیوں میں یہ دیکھا کہ کہیں عقائد پر ہٹ ہو رہی ہے، عقائد پر حملے کیے جا رہے ہیں، کسی شرع حکم کے حوالے سے حملے کیے جا رہے ہیں، تو اس گوشے کے اندر اس کی کریکشن کر دی گئی، کیونکہ عمارت کھڑی ہے، جہاں جہاں کریکشن کی ضرورت ہے وہاں پر مجددین نے اپنا کام کیا ہے. لیکن جب عمارت پوری زمین بوس ہو گئی، اب اس کو مکمل طور پر دوبارہ کھڑا کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے. یہ وہ احیائی عمل ہے کہ جو 20ویں صدی کے آغاز میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس کے اگلے گوشے میں انشاءاللہ اب ہم گفتگو کریں گے. البتہ اس میں ایک تلخ بات جو اب میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بھی ہے جو بانی محترم نے بھی بیان فرمائی، وہ جو مذہبی گوشے والا معاملہ ہے، اول تو وہاں سارا فوکس انفرادی سطح پر رہ گیا، مزید بڑا ایک اسٹریٹجی تھی کہ ابھی تو لوگوں کے عقیدے کو ہی بچا لیا جائے، انگریز کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن انگریز کے جانے کے بعد بھی وہ اسی گوشے کے اندر اگر اپنے آپ کو محدود کر لیا گیا تو ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا گوشہ، انقلابی گوشہ جس پر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ ابھی، وہ صرف نظر ہو گیا. مزید بڑا یہ جو انفرادی سطح پر کوششیں اور کام بھی ہوا ہے، اب اس کی نوعیت ماضی میں بھی اور اب کچھ زیادہ، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کی حفاظت، اپنے مکتب فکر کے عقائد، اپنے مسلک کی باتیں. معذرت کے ساتھ دین پر آنچ آنے پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا مسلک پر آنچ آ جانے پر ہو جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی مسلک پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال یہ تلخ تجزیہ بھی سامنے رہنا چاہیے، ورنہ حق ہے لوگوں کو، بھائی تم نے 1.5 انچ کی مسجد کیوں بنائی؟ آخر اتنی ساری جمعیتیں اور جمعیت علماء کی بھی موجود ہے، نام سب آپ کے علم ہے، تو پھر یہ تنظیم اسلامی کھڑی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کسی مسلک کی بنیاد پر اس جماعت کو کھڑا نہیں کیا، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، معروف معنی میں کوئی مذہبی فرقہ نہیں ہے، اور معروف معنی میں سیاسی جماعت بھی نہیں ہے. ذکر آ جائے گا انشاءاللہ، اور کل امیر محترم کی گفتگو میں بھی مزید بات آئے گی انشاءاللہ ہمارے سامنے. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو مذہبی گوشے میں محنتوں کا سلسلہ رہا بھی، اس کے تلخ پہلو بہرحال یہ ہے کہ وہاں اکثر کوششیں اب اپنے مسلک کے دفاع کے اعتبار سے ہے، دین کا احیاء اور دین کا غلبہ اور دین کی سربلندی اور دین کو قائم کرنا اور دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ اکثر و بیشتر وہاں میں صرف نظر دکھائی دیتا ہے. یہ گوشہ جب اس مکمل احیائی عمل کی بات کی جا رہی ہے تو مذہبی گوشے کے بعد اگلا گوشہ وہ انقلابی گوشہ ہے. اور جہاں بانی محترم نے بالکل درست فرمایا کہ کبھی ابوالکلام آزاد مرحوم نے حکومت الہیہ کا نام لے کر اس گوشے کو نمایاں کیا, اتنا کہ شیخ الہند حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا. مگر دو تلخ باتیں, ایک کچھ علماء کی طرف سے کچھ اس طرح کی مخالفت ابوالکلام آزاد مرحوم کی کہ بہرحال انہوں نے ہمت ہار دی, اور دوسرا 1920 کے بعد ابوالکلام آزاد کچھ اور ہی ہو گئے اور یہ گوشہ پھر خالی دکھائی دیتا ہے. زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے اشارہ کر رہا ہوں, اور ملتزم رفقا کو تو لٹریچر کا مطالعہ بار بار کرنا ہوتا ہے. ششمائی رپورٹ میں اور اب اس سے آگے بھی باتیں آ رہی ہیں, پوچھا بھی جاتا ہے کہ پچھلے 6 مہینوں میں آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا, لٹریچر کا مطالعہ کیا, اگر ہاں تو آگے نام بھی لکھوا لیا جاتا ہے ٹک کروانے کے بعد کس کا اعادہ ہوا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بار بار اس لٹریچر کو اپنا گو تھرو کرتے رہیں. بہرحال ابوالکلام آزاد مرحوم وہ اپنے جیتے جی ہی بقول ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرحوم ہو گئے, اور پھر اٹھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال انہوں نے بھی اسی گوشے کو پورا کرنے کی کہ وہ انقلابی گوشہ کہ ٹھیٹھ اسلامی انقلابی جماعت, ایک ٹھیٹھ اسلامی انقلابی جماعت قائم کر کے غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے میدان میں آیا جائے کہ یہ گوشہ خالی دکھائی دے رہا ہے. مسلمانوں کے لیے خطے کا مل جانا یہ تو مقصود و مطلوب نہیں, شریعت کا نفاذ ہو, دین کا غلبہ ہو, یہ مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. چند افراد کے چند اعمال کی اصلاح ہو جائے یہ دین کا کل تقاضا نہیں, بلکہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے, اپنی اقامت کا تقاضا کرتا, اپنا نفاذ چاہتا ہے. چنانچہ اس کام کے ساتھ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے, اور اولاً ترجمان القرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی انہوں نے کوشش کی, پھر دار الاسلام ایک ادارے کا قیام, اور بالآخر 1941 میں جماعت اسلامی انہوں نے قائم کی. اور بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اپنا تبصرہ بھی دیا. البتہ جماعت اسلامی کا جو اساسی موقف تھا وہ میں چاہوں گا آپ کو پڑھ کر سناؤں اس وقت, وہ 8 نکات بانی محترم نے نقل فرمائے ہیں. اور اندازہ کیجئے کہ اگر آج جماعت اسلامی پر ہمیں کوئی تنقید کرنی ہے تو ان نکات کو سامنے رکھ لیں, اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو ہم بھی ان نکات کا مطالعہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر وہاں سے اختلاف کر کے جیسے کہ ذکر ہوگا ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے, تو کیا یہ اساسی موقف جو بانی محترم نے بھی اختیار کیا اور فرمایا کہ ہمارے رفقا کو یہ ازبر یعنی یاد ہونا چاہیے, یہ ہماری فکر کی بنیاد ہے. یہاں میں بانی محترم کا ایک وہ بڑا پیارا تفسر آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے رفقا کو کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ فکر کی بات آ رہی ہے تو فکر اقبال کی بھی ہم نے لی ہے, اور اس فکر کا ایک احیائی تحریک کی شکل میں ڈھلنا وہ ہم نے جماعت اسلامی سے لیا ہے. البتہ بانی محترم دلوں کی وسعت کے لیے بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا حلیہ کیسا ہونا چاہیے بھائی جی, تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کی طرح سنت سے قریب تر. ہماری فکر کون سی ہونی چاہیے جماعت اسلامی والی, ابھی پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور ہمارا جوش اور جذبہ کیسا ہونا چاہیے اخوان المسلمون جیسا. بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے وہ وسعتیں, خیر مل رہا ہے لیجئے اس کو, اپنا موقف کلیئر ہو, اپنا طریقہ کار کلیئر ہو, لیکن کچھ خیر کہیں سے ملتا ہے تو اس کو لیا جائے اور اس خیر کو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھا جائے. تو ہمارا حلیہ تبلیغی جماعت والا, ہماری فکر جماعت اسلامی والی, ہمارا جوش و جذبہ وہ اخوان المسلمون والا. مولانا مودودی جو کھڑے ہوئے اس انقلابی گوشے کے اعتبار سے جہاں آواز بلند تو تھی ابوالکلام آزاد مرحوم نے, اور پھر وہ بہرحال اپنی زندگی میں بقول ڈاکٹر صاحب کے مرحوم ہو گئے, تو اس خلا کو انہوں نے پر کرنا چاہا اور 1941 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی. اور اساسی موقع کا خلاصہ بانی محترم نے یوں تحریر کیا ہے, نمبر 1, اسلام مذہب نہیں دین ہے, اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے جو اپنی عین فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا ہے. یہ ہماری فکر ہے. نمبر 2, عبادت صرف مراسم عبودیت, موڈس آف ورشپ, عبادت صرف مراسم عبودیت کا نام نہیں بلکہ اس نظام کی کلی اطاعت کا نام ہے. کس نظام؟ جو رب کائنات نے مکمل دین ہمیں عطا فرمایا. نمبر تین، مسلمان قوم نہیں، امت مسلمہ اور حزب اللہ ہیں. یہ لکیر ہم نے کھینچی ہیں آج اور پھر سب سے پہلے پاکستان کے نعرے. نہیں، مسلمان قوم نہیں، امت مسلمہ اور حزب اللہ ہیں، اور ان کی اصل حیثیت ایک نظریاتی جماعت کی ہے جس کا اولین مقصد اپنے نظریات کے مطابق انقلاب برپا کرنا اور اپنے نظام زندگی کو بالفعل قائم کرنا. جماعتی سطح پر پیش نظر یہ ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کیا جائے. انفرادی سطح پر پیش نظر کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات. جماعتی سطح پر پیش نظر اس مشن کی تکمیل ہے جو رسول اللہ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر چار، دنیا کے موجودہ غیر مسلموں کی ایک عظیم اکثریت قانوناً تو کافر ہے لیکن حقیقتاً کافر نہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش ہی نہیں کی گئی کہ ان کے انکار یا رد کرنے کا سوال پیدا ہو. دعوت پیش کب کی ہے؟ نمبر پانچ، اسی طرح دنیا کے موجودہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت بھی صرف قانونی اور نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہے، نہ کہ حقیقی مسلمانوں. بار بار حقیقی ایمان، حقیقی ایمان، حقیقی ایمان کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ یہی، ہماری بھی عظیم اکثریت قانونی اور نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہے نہ کہ حقیقی مسلمانوں پر، اس لیے کہ نہ ان کے قلوب و اذہان میں اسلام کی نظریاتی اور اعتقادی اساسات راسخ ہیں نہ ان کے عمل میں اسلامی قانون کی پابندی اور شریعت کا التزام ہی پایا جاتا ہے. ہاں بھائی، میں بے نمازی ہوں، مسلمان تو ہوں، سود خوری بھی کر رہا ہوں، مسلمان ہوں، شراب بھی پی رہا ہوں اور ہوں تو مسلمان. نمبر چھ، مسلمانوں کے قومی مفادات کے تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خود اختیاری کے حصول کی جد و جہد کا اسلام کی نشت ثانیہ یا احیاء دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر بانی محترم نے آگے فرمایا بھی ہے کہ اس موقف میں کچھ انتہا پسندی کی شدت تو ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا بنیادی اصولی موقف یہی ہے جو بیان ہو رہا ہے. البتہ اس موقف کے بیان میں کچھ شدت پسندی محسوس ہوتی، جیسے کہ اس نقطے میں بھی، مسلمانوں کے قومی مفادات کے تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خود اختیاری کے حصول کی جد و جہد کا اسلام کی نشت ثانیہ یا احیاء دین سے کوئی تعلق نہیں. ساتویں بات، کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اولاً بلا لحاظ مذہب و ملت پوری نوع انسانی کو بندگی رب کی طرف پکارا جائے اور اسلام کے نظریاتی اساسات کو شعوری طور پر قبول کرنے کی دعوت دی جائے، اور پھر سابق غیر مسلموں یا نسلی مسلمانوں میں سے جنہیں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو شعوری طور پر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی قوتوں کو ایک ہیئت تنظیمی کے تحت مجتمع کر کے غلبہ دین حق یا حکومت الہیہ کے قیام کی منظم جد و جہد کی جائے. مولانا مودودی نے بھی رحمت اللہ علیہ یہ حکومت الہیہ کے الفاظ استعمال کیے، پھر بانی محترم نے نظام خلافت کے الفاظ کو باقاعدہ استعمال بھی کیا، اور ہمارا سلوگن کیا ہے جی؟ زور سے بولے نا، کوئی آ تھوڑے رہے یہاں پہ جی. نمبر آٹھ، اس جد و جہد میں اولین اہمیت علمی اور فکری انقلاب کو حاصل ہے، پھر عملی و اخلاقی تبدیلی اور معاشرتی اصلاح کو، نظام حکومت کی تبدیلی کا مرحلہ ان سب کے بعد آتا ہے. یہ آٹھ نکات ہیں جس وقت جماعت اسلامی قائم کی گئی یہ اصولی موقف اختیار کیا گیا، مگر بانی محترم فرماتے ہیں کہ 1940 سے 47 تو بہت ہی ایک انقلابی انداز سے یہ جماعت بنائی گئی اصولی موقف کی بنیاد پر. البتہ قیام پاکستان کے کچھ ہی عرصے کے بعد، چند ہی ابتدائی سالوں میں، اس اصولی موقف سے کچھ نیچے آ گئے، اور اب یہ کہ مسلمانوں کا ملک تو ہے تو ذرا انتخابی سیاست کے میدان میں قدم رکھ کر اس منزل کو ذرا جلدی سر کرنے کی کوشش کی جائے، اور مزید آگے بڑھ کر جب اس سے بھی کوئی دال گلتی ہوئی دکھائی نہیں دی تو پھر ایک جمہوریت ہی کا عنوان اختیار کر کے دینی کیا یا لا دینی عناصر ان کے اشتراک سے اقتدار کے حصول کی کوشش, اور اس مقصود کے ساتھ کہ اس طرح ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کر لیں گے. یہ ایک بہت بڑا چینج تھا پوری اسٹریٹجی کے اندر جو جماعت اسلامی نے اختیار کیا. نتیجہ نتیجن آپ کے علم میں ہے, بانی محترم کب علیحدہ ہوئے تھے جماعت اسلامی سے؟ 1957. اور کئی اور اکابر بھی بزرگ بھی علیحدہ ہوئے. 10 سال تک بانی محترم نے انتظار کیا. یہ بڑی قیمتی بات ہے, ورنہ عام طور پر کوئی بندہ جو ذہانت بھی رکھتا ہو اور استعداد بھی رکھتا ہو, جذبہ بھی رکھتا ہو, کسی سے اصول اختلاف کر کے علیحدہ ہوتا ہے, فوراً جواب دینا شروع کر دیتا ہے, فوراً اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیتا ہے. بانی محترم نے 10 سال تک کم و بیش انتظار کیا. پھر وہ کتاب بھی آئی تحریک جماعت اسلامی تحقیق مطالعہ, اور انتظار میں تھے کہ جماعت سے علیحدہ ہونے والے, اصولی بنیاد پر علیحدہ ہونے والے جو حضرات تھے ان بڑوں میں سے کوئی آگے بڑھ کر لیڈ کریں. مگر ایسا معاملہ نہ ہوا تو پہلے اپنے حلقہ ہے دروس قرآنی کا انہوں نے اہتمام کیا, پھر اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام, یہ کتاب جب بھی سامنے آیا, مسلمانوں کے قرآن مجید کے حقوق, یہ کتاب جب بھی سامنے آیا, اور اب خلا ہے کس بات کا؟ اس انقلابی گوشے میں ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت جو غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے میدان میں اترے, یہ خلا تھا. تب بانی محترم نے 1967 میں ہی ایک بلو پرنٹ جسے آپ کہہ لیجئے یا ایک بنیادی خاکہ بھی پیش کیا, اور 1975 میں پھر تنظیم اسلامی قائم ہوئی ہے. یہ وہ تسلسل تفصیل ہم پڑھے تاریخی پس منظر میں کہ کوئی ڈیڑھ انڈ کی مسجد کا معاملہ نہیں, معاذ اللہ, یہ کہاں سے نکل کر آ گئی ہے جماعت, یہ آسمان سے ٹپک گئی ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ احیائی عمل اور ہمہ جہتی اور ہمہ گیر احیائی عمل کا وہ گوشہ جو انقلابی گوشہ ہے, اس میں جماعت اسلامی کی اس پالیسی کی چینج کے نتیجے میں سوچ سمجھ کر جب یہ خلا دکھائی دیا گیا تو اس کو پر کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ہے تنظیم اسلامی کے قیام کا پس منظر. چند باتیں میں عرض کر دوں مختصراً. محل و مقام کیا ہے؟ ایک تو یہ انقلابی گوشہ جہاں غلبہ دین کی جد و جہد, مسلکی معاملات اور چند انفرادی سطح کے معاملات سے بالا تر ہو کر کل کے کل دین کی دعوت, اور ان دین اس غلبے کی جد و جہد کے اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, وہ ذکر فرائض دینی کی صورت میں بھی سامنے آیا, ہمارے جہاد فی سبیل اللہ کے ذیل میں بھی باتیں بیان ہو گئیں. اور پھر اس کے لیے ایک اور اہم بات, یعنی وہ فیچرز جو ممتاز کرتے ہیں تنظیم اسلامی کو دیگر جماعتوں سے, ایک تو یہ انقلابی گوشہ. ہمارے بھی بعض ساتھیوں کا خیال ہے, دیکھیں جی اب علماء بھی اسکولز بنا رہے ہیں, ہمیں بھی اسکول بنانے چاہیے, اسلامک بینکنگ بھی آگے جس سے ہمیں اختلاف ہے اصولی طور پر, تو ہمیں بھی کوئی بینک کھول دینا چاہیے. ہمارے بعض ساتھیوں کا خیال ہے کہ ہم جو سپر مارکیٹ بھی ایسی کھول دیں جہاں پر بالکل حلال طریقے پہ آمدن بھی ہو سکے اور صحیح طریقے. بھائی ہمارے کرنے کے کام نہیں, ہم اسکول کھول دیں, ہم مدارس کھول دیں, ہم دارالافتاء کھول دیں, کھلے ہوئے الحمدللہ. تو بانی محترم یہ بھی فرماتے تھے بھائی دیکھو ہم کس گوشے میں کام کر رہے ہیں, یہ ہمیں کلیئرٹی رہے, اور کوئی ہم سے توقع رکھنا چاہتے ہیں, تنقید کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں ہم کس گوشے کے اندر کام کر رہے ہیں, اس کے اعتبار سے تنقید کریں. تو یہ وہ گوشہ ہے جو خالی رہا جس کو ہم نے پر کیا. اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا خاص معاملہ, یہ جماعت جہاں ان اصولوں پر ہے وہیں اس جماعت کا طریقہ کار, اس طریقہ کار میں ایک بات خالص قرآن حکیم سے, سنت سے, حدیث سے, خلفائے راشدین سے, امت کی 14 صدیوں کی تاریخ سے جماعت سازی کا جو تصور ہمیں ملتا ہے وہ بیعت کا نظام ہے. اس بیعت کے تصور کی بنیاد پر الحمدللہ یہ جماعت قائم کی گئی. پھر خاص طور پر منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اشارتاً بات آئی کل بھی امیر محترم کی گفتگو میں ذکر آ جائے گا. خاص کیا بات ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, وہاں سے نماز لے رہے ہیں, وہاں سے زکات لے رہے ہیں, وہاں سے حج کا طریقہ لے رہے ہیں, یعنی اصول لے رہے ہیں, مسائل لے رہے ہیں, تو اتنا بڑا فریضہ اس فرض کو ادا کرنا غلبہ دین کی جد و جہد, اس کے لیے بھی طریقہ رسول اللہ ہی سے لینا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان کہ منہج انقلاب نبوی یا رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بار بار ہمیں نے دہرایا, اس لٹریچر کو دہرانا چاہیے, اس منہج کے مطابق یہ جماعت آگے بڑھ رہی ہے. رہا وہ معروف طریقہ انتخابی سیاست کا جہاں علماء کی بھی جمعیتیں موجود ہیں, اور اشارتاً کچھ تفسیریں بھی آج ہمارے سامنے آ چکے ہیں, اور اس انتخابی سیاست کے میدان کے 70 برس کی کارگزاری بھی ہمارے سامنے موجود ہے. 592 ووٹ بس اشارہ کافی ہے. آخر کب تک یہ ہم کرتے رہیں؟ کیوں نہیں ایک دفعہ تحریک کا راستہ, تو اس تحریک کے راستے سے اس ملک میں خواہ وہ ختم نبوت کی تحریک کا معاملہ ہو یا تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ ہو, ان خالص دینی معاملات پر اللہ نے فضل بھی فرمایا. جب بھی تحریک چلی اسی بات کو ہم لے کر چل رہے ہیں. ایک طرف منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد حاضر میں جہاں اس میں کوئی اجتہادی رائے کی ضرورت ہے وہ بھی ہمارے سامنے بات ہے, کل بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ, اور اس انتخابی سیاست کے میدان کے برعکس انقلابی راستہ تحریک کا راستہ, یہ وہ نمایاں اوصاف ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں فکری اعتبار سے اور طریقہ کار سے کے اعتبار سے عطا فرمائے. دو منٹ آپ کے میں لے رہا ہوں. اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ان کا شری شری روی شنکر کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہوا, بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا, اور جب وہ ڈیبیٹ مکمل ہوا تو مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ صاحب شری شری روی شنکر ہار گیا, ہندوازم غلط ثابت ہو گیا اور اسلام جیت گیا, اس کے بعد ہم نے کمبل اڑا ہم سو گئے. ہمارا کیا خیال ہے؟ ہماری دعوت بہترین, ہماری فکر بہت اونچی, ہمارا طریقہ کار کوئی میچ نہیں, بس یہ بیان کافی اور اس بنیاد پر مطمئن ہو جانا کافی؟ جتنی اونچی فکر ہے زرف بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے, جتنی اونچی فکر ہے اس کا اظہار بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے, جتنے بہترین طریقہ کار کے ہم قائل ہیں اس کا اظہار بھی ہمارے شب و روز میں دکھائی دینا چاہیے. ابھی فاروق صاحب رلا کے گئے ہم لوگ, فرض نماز ہم پر بھاری تو تہجد کو کون پوچھے, اور اللہ سے میں کنیکٹڈ نہیں ہوں تو کوئی باطل آ کر میری اور آپ کی مدد کرے, میری موت ابھی آ گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اس فکر کا اظہار میرے وجود میں کتنا ہے؟ جاگنا ہے, کھڑا ہونا ہے, قم فانذر, اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کمیٹڈ لوگ ہیں, یہ باتیں کرنے والے نہیں, ان کا وجود گواہی دیتا ہے, ان کی زندگی گواہی دیتی ہے, ان کے کردار گواہی دیتے ہیں, ان کے شب و روز گواہی دیتے ہیں, ان کا گھر گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے, یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جذبہ اللہ ہمیں یہاں سے لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. فکر بہت پیاری اللہ نے ہمیں دی ہے, طریقہ کار بہت کلیئر ہمارا الحمدللہ, جماعت بہت قیمتی ہماری الحمدللہ, اصول بہت پیارے ہیں, مگر ہمیں بھی پیارا بننا ہے, ہمیں بھی اچھا بننا ہے, ہمیں بھی جذبہ اور بڑھانا ہے, ہمیں بھی محنت کرنی ہے, ہمیں بھی اپنے آپ کو کھپانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے. اور جو بھی تذکرہ آ رہا تھا اس کے لیے میں نے آیت شروع میں تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والوں کو تم اللہ کی نصرت کرو گے, اس کے دین کی نصرت کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا, ویثبت اقدامکم, تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. جو امت کا رونا آج سے صبح سے رویا جا رہا ہے اس کا حل یہ ہے, اور وہ حل میرے آپ کے پاس. ہم آج خزانے کے سانپ نہ بنے بقول بانی محترم رحمت اللہ علیہ کے, خود بھی اس فکر کو اور اپنے اندر پختہ کریں, اور اس کا اظہار ہمارے اجتماعی معاملات میں بھی دکھائی دیں, انفرادی زندگی میں بھی, اور جب یہ اجتماعی قوت اللہ کی نصرت کے ساتھ میدان میں اترے گی تو اللہ کہتا ہے کہ ینصرکم, وہ تمہاری مدد فرمائے گا, ویثبت اقدامکم, تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ یہ جو پکارے ہمارے سامنے ہیں آنے کی ضرورت نہیں موجود ہیں, ان کو لبئی کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.